رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک ایسے کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا جو بہت ہی بابرکت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع. یہ ایسے گلشن صدا بہار کی طرح ہے جس کے ہر پھول کی رنگینی شادابی نگاہ کو خوش کر دینے والی ہے. یہ ایک ایسا گلدستہ ہے، یہ ایک ایسا باغ ہے پھولوں سے بھرا ہوا. اس میں سے اب انسان کے اپنے ذوق پر منحصر ہے کہ وہ اس میں سے کون سے پھول کو چنتا ہے اور کس کو چھوڑتا ہے. لیکن اگر حقیقت کو ہم دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ جسے چھوڑا وہ اس سے کم نہ تھا، اور جسے چن لیا، بس یوں جانیے کہ اس موضوع پر ہر نئی تحقیق، سیرت پر کچھ کہنا، سننا، پڑھنا، پڑھانا انسان کو خود اس کی سیرت کو نکھارتی چلی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس طرح سے کروایا کہ مومنوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. جیسا کہ ابو طالب کے شعر کا مطلب ملتا ہے ہمیں، جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر پڑھا تھا، وہ گورے مکھڑے والا جس کے روئے زیبا کے واسطے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ یتیموں کا سہارا، وہ بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرست. سیرت ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر دور میں لکھا جاتا رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا اور پڑھایا جاتا رہے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذریعوں سے پہنچی ہے، ایک ہے اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء کرام کی شخصیتیں. اور یہ انبیاء کرام وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے چنا، اور یہی وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو اللہ کے کلام سے تعارف کرواتے، اور اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے یہ سکھاتے. اسی لیے انبیاء کرام جب بھی آئے وہ ایک مشن لے کر آتے تھے اور معاشرے کو بدلنے کے لیے آتے تھے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصے میں عرب کے اس معاشرے کو بالکل بدل ڈالا، جو لوگ بت پرستی میں گھرے ہوئے تھے، شرک کی گندگی میں اٹے پڑے تھے، جہالت عام تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑائی جھگڑا یہ ایک معمولی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو اس طرح سے بدل ڈالا کہ دنیا حیران ہے. صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے اس معاشرے کو بدل کر کیا سے کیا بنا دیا. رسولوں کا کام یہی ہوتا ہے، وہ ایک مشن لے کر آتے ہیں. اور اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم کو ہمیشہ لازم اور ملزوم رکھنی ہوگی، یعنی قرآن اور سنت. ان دونوں کو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. دین کا صحیح فہم اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب اور نبی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اگر آپ نبی کو کتاب سے الگ کرتے ہیں تو گویا کہ پھر وہ ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک کشتی ہے جو نہ خدا کے بغیر اناڑی سے کوئی شخص لیے چلے جا رہا ہے، اب وہ سمندر میں بھٹکتا پھرے گا لیکن منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ یہ خود بتائیے کہ اگر کسی کشتی کو سمندر میں کوئی اناڑی شخص اسے چلا رہا ہے تو کیا وہ صحیح منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے اگر آپ نبی کو کتاب سے الگ کر دیتے ہیں تو راستہ ملنے کی بجائے منزل مقصود پر پہنچنے کی بجائے انسان الٹا بھٹکتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے، انجام ہم دیکھتے ہیں کہ آج شرک میں بری طرح وہ گرفتار ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کیا اور نبی کا دامن پکڑا اور نبی کے گرد ہی گھومنا شروع کر دیا، نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے نبی کو پھر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اگر ہم صحیح راہ پر چلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی منزل مقصود پانا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر چل کر اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں تو نبی کی سیرت کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ تو قرآن اور سنت ان دونوں کو تھام کر ہم کامیابی کی شاہراہ پر اپنا یہ سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ سیرت نبوی اگر دیکھا جائے تو انتہائی پاکیزہ اور بہت ہی بلند پایا موضوع ہے۔ اس سے دراصل مسلمان کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا، اس کے نبی اور اصحاب نبی پر کیا بیتی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی اور خاندانی شرافت بخشی، اور کس طرح وحی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں جھیلیں، کیسے کیسے مصائب برداشت کیے، اور بالآخر کس کس طرح کے انعامات سے نوازے گئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرشتے بھیج کر پردہ غیب سے آپ کی مدد کی۔ اس وقت مدینہ کے حالات اور مکہ کے حالات ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوتی، معجزات کا ظہور ہوتا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت اور تائید فرمائی، بڑے بڑے جو زور آور لشکر تھے کس طرح آپ کی مٹھی بھر جماعت جو صحابہ کی جماعت تھی ان لوگوں سے وہ شکست کھا کر واپس لوٹ گئے۔ یہ ساری باتیں آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سیرت سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک اس موضوع پر لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا بڑا اہتمام ہوتا آیا ہے، اور یہ کام دراصل ایمان اور محبت یا ایک والہانہ جذبے کا اظہار ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک واہ واہ کے لیے کہ واہ کیا اللہ کے رسول کی سیرت تھی اور کس طرح سے صحابہ اکرام نے قربانیاں دیں، اس کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہم یہ مقصد کے ساتھ اس طرف نہیں آئے ہیں۔ ہمارا مقصد کچھ اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر، جس مقصد کو لے کر آپ اٹھے تھے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں انجام دیا، یقین جانیے کہ آج بھی دنیا اسی کی منتظر ہے۔ اب کوئی رسول تو نہیں آنے والا، نہ کوئی وحی آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اب یہ کام، یہ مشن اب امت مسلمہ کو انجام دینا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے۔ تو ہم یہ سیرت کا جو مطالعہ کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ سیرت کے اس باغ سے اور اس خزانے سے ہم موتیوں کے اور ہیروں کے وہ نادر نمونے چنیں جس سے خود ہماری بھی سیرت سنور جائے، ہم اپنے لیے عمل کا ایک ایسا دل میں جذبہ لے کر اٹھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کے مطابق خود عمل کرنے والے بنیں، ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس سیرت کو آگے پہنچانے والے بنیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی اور جو آپ کا مشن تھا، اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنیں۔ بہرحال اسی جذبے کے تحت اپنے دل میں یہ نیت بھی کریے اور اسی جذبے کے تحت پڑھیے کہ ہمیں اس سیرت سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل مرتب کرنا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے میرا کیا حصہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں؟ میں کیا کر سکتی ہوں، کتنا وقت دے سکتی ہوں، اپنی صلاحیتیں کس طرح سے دین کی راہ میں لگا سکتی ہوں؟ تو اس سوچ کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کریے تاکہ آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ٹھہریں اور ہم کم از کم یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جب دنیا میں ہر طرف جہالت عام تھی اور لوگ نبی کی تعلیمات کو بھول بیٹھے تھے، ہم نے اس وقت کوشش کی کہ ہم ان تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ کریں تاکہ یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. جیسے قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کی تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اور کس کے لیے؟ جو امید رکھتا ہو، جس کو معلوم ہو کہ آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا جس کو یقین ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے پڑھنا پڑھانا لازم کر لے. تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور کیوں نہ ہو آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ. آپ ہمارے لیے ایک والد سے بڑھ کر بھی شفیق تھے. جیسے ہمارے والدین ہوتے ہیں ہمارے لیے، تو ہمارے والدین جتنا ہمیں چاہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین سے زیادہ ہمارے لیے چاہنے والے تھے. ان کو ہماری فکر ہمارے والدین سے زیادہ تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ فکر زیادہ رہتی تھی کہ یہ اللہ کے بندے، یہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اور جو تعلیم اللہ کے رسول نے ہمیں دی کہ ہمیں اٹھنا سکھایا، ہمیں بیٹھنا سکھایا، ہمارے سونے کے آداب، ہمارے جاگنے کے آداب، ہم کیسے دنیا میں رہیں، ہر چیز اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی. اسی لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ صرف ایک سنا سنایا زبانی جملہ نہیں ہے، واقعی میں کہ جب تک ہماری محبتیں، ہمارے شوق، ہمارے جذبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے والدین سے بڑھ کر نہ ہوں، تو یقین جانیے کہ ہمارا ایمان قابل قبول ہی نہیں. کیونکہ کہہ دیا گیا کہ لا یومن، نہیں مومن ہو سکتا. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم کو ملتا ہے. اس واقعے سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے اپنی ذات کے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یا عمر، ابھی بھی تمہارا ایمان قابل قبول نہیں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، تب آپ نے فرمایا کہ الان یا عمر، ہاں اب تمہارا ایمان قابل قبول ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. امام ابن القیم جوزی بہت ہی مشہور عالم دین گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا ان کی کئی کتابیں ہیں، اور ان کی کتابوں، اتنی زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی اور سیرت پر ان کی کتابیں بہت مشہور ہیں. تو یہ سیرت کے بارے میں وہ کہتے ہیں امام ابن القیم جوزی کہ ہر مسلمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا فرض ہے. کیوں انہوں نے اتنا بڑا جملہ کہا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اتنا جملہ، اتنا بڑا کال کہنا. اور انہوں نے کیوں کہا کہ سیرت مسلمانوں کے لیے پڑھنا فرض ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم جنت اور جہنم کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، ہمیں وہ طریقہ پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو نہ دیکھیں کہ کس طریقے کو اپنا کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو تب ہم کو پتہ چلے گا کہ جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہے اور ہم کون سے راستے کو اپنا سکتے ہیں. جیسے کہ حسان بن ثابت، جن کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے،
تو حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ بہت بڑے شاعر تھے وہ، اور اسلام کی طرف سے کفار کو جوابات دیا کرتے تھے جب وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے، یعنی کچھ برا بھلا کہتے اشعار میں، تو حسان بن ثابت اس کا جواب دیا کرتے تھے. تو حسان بن ثابت کا ایک شعر ہے، ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں نے اپنے کلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے میں نے اپنا کلام قابل مدح بنایا ہے. سبحان اللہ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اشعار جو کہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ان کی تعریف میں کہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تعریف کی ہے بلکہ ان کی تعریف کر کے میرا کلام قابل تعریف ہو گیا ہے. اور واقعی میں دیکھا جائے تو سیرت پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے اور اتنا کچھ پڑھا جا چکا ہے، اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ کسی پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں. یہاں تک کہ آپ کو جان کر یہ بات کی حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے تھے، اس پر ایک الگ سے کتاب لکھی گئی اور کئی لوگوں نے کتابیں لکھی صرف جوتوں پر کہ اس کا سائز کتنا تھا، کیسے تھے، کس شیپ کے تھے. کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا، آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی، اس پر الگ سے کتابیں لکھی. غرض آپ یقین نہیں کر سکتے، یعنی اگر ہم کروڑوں بھی کہیں گے تو بھی کم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کئی کتابیں لکھی گئیں. جیسے کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی تھی، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یعنی واقعی میں کئی زندگیاں گزر گئیں اور قلم لکھنے سے قاصر ہو گئے، ٹوٹ گئے قلم، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا ابھی تک مکمل نہیں ہوا بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کے لیے سعادت کی بات ہے، جو سیرت کے بارے میں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، کچھ لکھتا ہے، لکھاتا ہے، سنتا ہے یا سنواتا ہے، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ توفیق دی، الحمدللہ، اور اس میں ہم شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیرت پڑھنے کا موقع دیا. اور دیکھا جائے تو قرآن ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم سیرت نہ پڑھیں. ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے، اور اکثر جب بھی سیرت لینے کا جہاں بھی موقع ملا، یہ سوال اکثر میں نے آپ لوگوں سے کیا ہے جو بھی ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں، کہ سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، اور اس سے بھلا ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو سیرت پڑھنے کے کئی فائدے ہیں، کوئی ایک فائدہ نہیں. جیسے کہ قرآن، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک ہم سیرت نہ پڑھیں، کیونکہ جن پر قرآن نازل ہوا ان کی سیرت ہم پڑھیں گے جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے بتایا. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، آپ روزانہ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق کیا تھا، قرآن تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بغیر سیرت کے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. دوسری اہم بات، سیرت پڑھنے کا اور فائدہ کیا ہے؟ تو سیرت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان نفاق سے دور رہتا ہے، ایمان اس کا بڑھتا ہے اور ایمان مکمل ہوتا ہے سیرت پڑھنے سے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے کہ اگر ہم سیرت پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، جن سے ہم کو محبت ہے، تو جن سے محبت ہوتی ہے ان کی ہر چیز ہم کو پسند ہوتی ہے اور ہم ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. تو جب ہم سیرت پڑھیں گے تو اللہ کے رسول سے محبت میں اضافہ ہوگا، ایمان مکمل ہوگا، آپ کی سیرت کی اتباع کرنے کی خواہش ہمارے دل میں پیدا ہوگی کہ جو آپ کو پسند تھا وہی پسند میری ہوگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے وہی میں کھاؤں گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی جیسے گزارتے تھے، جو پہنتے تھے، جو استعمال کرتے تھے، میری بھی پسند وہی ہوتی چلی جائے گی. تو لہٰذا سیرت پڑھنے سے ایک تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے، اور پھر صراط مستقیم کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے راستے پر چل کر ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ تو ہمارا یہی ہے. دوسری سب سے اہم بات خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سیرت کو فالو کرو گے، سیرت کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ آپ کی اور میری خواہش کیا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے؟ کیا میں یہ نہیں چاہتی کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آج آپ کو کسی کو بھی کہیں سے کوئی لیٹر آتا ہے، یا کہیں سے آپ کو کوئی ندا آتی ہے، یا آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایک میسج آتا ہے کہ اچھا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ مجھے بتائیے کیا اس کی خوشی کا کیا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خوش ہوگا انسان؟ اگر کہیں سے ہم کو یہ پروانہ مل جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے ہمارے سارے گناہ بخش دیے، تو آپ مجھے بتائیے کیا حال ہوگا آپ کا؟ بے حد خوشی ہوگی نا؟ جی بالکل۔ تو یعنی اس سے بڑھ کر خوشی ہمارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ساری دنیا کی دولت ہی ہے اس کے سامنے اگر ہمیں یہ پروانہ مل جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا مطلب اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہے نا؟ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس سے راضی بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اس سے بڑھ کر خوشی ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات فرما دی کہ تم چاہتے ہو کہ میری محبت تم کو ملے اور تم چاہتے ہو کہ میری بخشش تم کو ملے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ میرے رسول کی پیروی، صرف ایک کام کرنا ہے اور بدلے میں دو چیزیں ہم کو مل رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں ایک نمونہ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے اور اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اب جس کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے حالات کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رسول ہیں، ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا تمہارے ذمے ہے، تو لہٰذا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو وہ محفوظ کر دیتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کا انتظام اپنے ہی بندوں سے لیا، ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دوسرے تابعین، تبع تابعین، جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور کی تعریف کی تھی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہوگا، یعنی میرے صحابہ کا دور، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، یعنی آپ نے تین ادوار کی تعریف کی تھی، ایک صحابہ کرام کے دور کی، پھر تابعین کے دور کی اور پھر تبع تابعین کے دور کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تبع تابعین اور تابعین کے دلوں میں ایسی محبت، ایسی انسیت، ایسے جذبات پیدا کر دیے تھے اس دور میں کہ وہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آیا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی۔ یقین جانیے اگر آپ محدثین کے حالات پڑھیں گے، تابعین کے حالات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی ایک ایک سیرت کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک واقعے کو محفوظ رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کتنے دور دراز کے سفر کیے، وہ جگہیں جا جا کے دیکھی، لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود انتظام کر دیا کہ آپ کی حالت زندگی پوری طرح سے محفوظ ہو جائے۔ اب یہ کام کون کرتا؟ لہٰذا یہ کام صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ذمے آیا، یعنی تابعین اور تبع تابعین کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو نیک لوگ گزرے ہمارے اسلاف۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے لیے روشنی کا مینار بنی ہوئی ہے، ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے۔ سیرت پڑھنے کا دوسرا اور فائدہ، اہم فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس زمانے کے جو حالات تھے، جو رہن سہن تھا، طور طریقہ تھا، وہ سب پتہ چل جاتا ہے، اس معاشرے کی پوری ایک جھلک ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت پڑھنے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ گویا وہ منظر ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے گویا. تو اس سے بڑھ کر فائدہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو سیرت جیسے کہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج صرف تعارف ہی رہے گا، سیرت دراصل سارا یسیروں سے نکلا ہے. سین یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور چونکہ یہ حروف علت میں سے تو یا الف ہو سکتا ہے، تو سین یا را سارا یسیرو. سیرت کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چلنا، کسی کی پیروی کرنا، لیکن اس کا جو عام معنی ہم لیں گے تو سیرت کا مطلب ہے ذات نبی، ایام نبی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی تھی وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی پوری جو زندگی تھی، ایک معاشرہ جو اس وقت قائم تھا، اس معاشرے کی پوری جھلک ہمارے سامنے آ جاتی ہے. دیکھا جائے تو سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق. خلق مطلب ظاہری پرسنالٹی، جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کسی کو بھی دیکھ کر کہ اچھا وہ دکھنے میں کیسا ہے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور رنگ فیئر ہے یا رنگ ہلکا کم ہے. تو ظاہری پرسنالٹی کو دیکھ کر ہم جو کسی کو اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا قد زیادہ ہے، قد کم ہے، شارٹ ہائٹڈ ہے یا لانگ ہے، تو وہ ہوتا ہے خلق جو کہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اس میں کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا. ہم سب جانتے ہیں نا یہ بات کہ خلق میں تبدیلی لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایک ہوتا ہے خلق، جو اخلاق ہم جس کو کہتے ہیں. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کی سیرت ہوتی ہے، اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ. تو یہ دونوں کے مجموعے کو شمائل کہتے ہیں. شمائل آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے شمائل ترمذی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں وہ پوری جمع کر دی گئی ہیں. امام ترمذی نے اس کو جمع کیا تھا مختلف احادیث کی کتابوں سے لے کر. تو یہ دونوں کے مجموعے کو شمائل کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں، خلق اللہ تعالیٰ بناتا ہے، تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن خلق انسان خود بنا سکتا ہے، یعنی سیرت انسان اپنی خود بہتر سے بہتر کر سکتا ہے. حسن اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حسین انسان خود بن سکتا ہے، یا حسین اللہ تعالیٰ بناتا ہے، انسان محسن خود بنتا ہے. اور محسن کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرنے والا، جو احسان کرے. تو احسان ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا اردو والا احسان نہیں، ہمارے یہاں اردو میں تو احسان کا بہت ہی غلط معنی لیا جاتا نا. تو یہ وہ والا احسان جس میں خوبصورتی پیدا ہو، جو کسی بھی کام کو خوبصورت طریقے سے کرے کہ وہ کام ہمیں بہت خوبصورت نظر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین بھی تھے اور محسن بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے جیسے حسان بن ثابت کا ہی ہمیں ایک شعر ملتا ہے کہ یہ ایسے اللہ کے رسول کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ گویا انہوں نے خود اپنی تخلیق اپنے ہاتھوں کی ہو. ماشاء اللہ، یعنی اتنے حسین تھے آپ. اور صحابہ اکرام کے بھی بارے میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام آپ کی تعریف اسی طرح سے کیا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو اللہ کے رسول سے محبت بھی تھی، تو جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان کی نظروں میں وہ شخص اور مزید بہتر ہو جاتا ہے. سیرت ذات نبی، ایام نبی. اب سیرت اور حدیث یہ دو مختلف چیزیں ہیں. حدیث قانون بناتی ہے اور حدیث قانون کا درجہ رکھتی ہے، لیکن سیرت قانون کا درجہ نہیں رکھتی. جیسے ایک چھوٹی سی مثال اس کی، اس بارے میں آپ دھیان رکھیں تھوڑا سا، تاکہ اگر کوئی کنفیوژن ہو ہمارے ذہن میں تو وہ دور ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان غیر مسلم کا یا غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ ایک رول ہے، ایک قانون ہے، اس کو فالو کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دو مردار تمہارے لیے جائز ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مچھلی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ مرا ہوا جانور ہوتا ہے، سمندر سے نکالو تو مر جاتی ہے. تو یہ حدیث قانون کا درجہ رکھتی ہے. لیکن جو سیرت ہوگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، تو وہ ہمارے لیے کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڈی کا گوشت، شانے کا گوشت پسند تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اٹھنے بیٹھنے کا انداز تھا، یا آپ کا چلنے کا طریقہ تھا؟ جیسے ایک صحابی نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تقریر کرتے دیکھا، خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے دیکھا جس وقت، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا، تو ان کو، چونکہ عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ جو انداز دیکھا بیٹھنے کا کہ ان کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا ہے، تو انہوں نے زندگی بھر اپنے کرتے کا بٹن اوپر کا کھلا رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو جو سیرت ہوگی اس کے تعلق سے ہم کو اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمارے محبت میں، ایمان میں اضافہ ہوگا، لیکن وہ قانون نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں وہ قانون کا درجہ رکھتی ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا جو اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانے گا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث کو قانون کا درجہ جو شخص نہیں دیتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو سیرت اور حدیث یہ دو مختلف چیزیں ہیں. قرآن اور حدیث مل کر شریعت بنتی ہے. قرآن بھی قانون بناتا ہے اور حدیث بھی قانون بناتی ہے. ان دونوں کو ملا کر شریعت کہا جاتا ہے، اور شریعت سے پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے، یہ قانون ہے. چونکہ حدیث قانون کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا اس پر ریسرچ بہت زیادہ ہوئی، اس کے بہت چھان پٹک کی گئی، اس پر بہت تحقیقات ہوئی، اسی لیے اس کو چھانٹ کر الگ الگ کیا گیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہاں، سیرت چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی بھی اس میں شامل تھی، اس کے بارے میں تحقیق تو کی گئی، لیکن ایسے حوالے ساتھ میں نہیں دیے گئے جیسے حدیث کے حوالے ہوتے ہیں ساتھ میں، کہ فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، اور ان سے یہ حدیث ہم تک پہنچی. تو سیرت کی تحقیق تو کی گئی، ریسرچ کی گئی، لیکن اس کے حوالے اتنے زیادہ نہیں دیے گئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیرت غلط طریقے سے ہم تک پہنچی. ہاں، کچھ واقعات ہیں جو لوگوں نے اس میں مکس کر دیے ہیں، اس کو ہم نہیں لیں گے. دوسرا اہم سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، کیونکہ منکرین حدیث بہت زیادہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ سیرت کو محفوظ نہیں کیا گیا یا احادیث کو محفوظ نہیں کیا گیا، لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، نعوذ باللہ. لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیرت کو بھی محفوظ کیا گیا، اور قانونی طور پر اس وقت کے جو امیر تھے، گورنر تھے مدینہ کے، انہوں نے خاص طور سے عروہ بن زبیر، جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بیٹے تھے، جن کی پرورش خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو عروہ بن زبیر نے سب سے پہلے سیرت لکھ کر گورنر کے کہنے پر اس کو کمپائل کر کے بھیجا تھا کوفہ یا بصرہ. تو سب سے پہلے انہوں نے اہم اہم واقعات اس کی تحقیق کر کے، خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر، صحابہ اکرام سے پوچھ کر، انہوں نے سیرت کے واقعات لکھ کر گورنمنٹ کو بھیجا، گورنر کو بھیجا حکومت کی طرف سے. اس کے بعد ابو اسحاق، انہوں نے سیرت لکھی، ان کی سیرت بہت مشہور ہے. اگر آپ جو بھی کتاب دیکھیں گے سیرت کی، آپ کو اس میں ابو اسحاق کا نام ضرور ملے گا. پھر انہی کے بعد ابو الملک ابو الحشام نے سیرت لکھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے واقعات کو چھانٹ کر، یعنی بہت تحقیق کر کے، یعنی صرف 120 سال کے بعد، یعنی 120 ہجری میں، جبکہ ابھی تابعین موجود تھے، اور وہ تابعین جنہوں نے خود صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا تھا، صحابہ اکرام سے انہوں نے سیرت سیکھی تھی، سیرت پڑھی تھی، تو وہ تابعین سے انہوں نے، ابو الملک ابو الحشام، انہوں نے سیرت کو چھانٹ کر اور زیادہ بہتر بنا کر لکھا. تو تین نام ہو گئے آپ کے لیے شروع میں ہی. آپ نے دیکھا نا کہ پہلے عروہ بن زبیر ہیں، ویسے تو بہت لوگ لکھ چکے تھے، لیکن باقاعدہ جن کو گورنمنٹ لیول پر ایکسیپٹ کیا گیا اس زمانے میں بھی، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور آپ کو بہت سارے نام ملیں گے دیکھا جائے تو. تو عروہ بن زبیر ہو گئے، ابو اسحاق، پھر ابو الملک ابو الحشام، انہوں نے چھانٹ کر 120 سال بعد سیرت کو لکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارا محبت کا انداز کیسا ہو. ہمیں جو اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو اس محبت میں हम कहां तक जा सकते हैं और ये मोहब्बत साहबे इकराम ने कैसे की। एक दफा का जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे इकराम ने पूछा, एक साहबी आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तो जब हमारा दिल चाहता है आपसे मिल लेते हैं, आपको देख लेते हैं, लेकिन ए अल्लाह के रसूल उस वक्त क्या होगा जब आप तो नबी हैं, आपके दर्जात बहुत बुलंद होंगे और हम पता नहीं कहां होंगे, तो कयामत के बाद हम आपको कैसे देख सकेंगे जन्नत में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जो कि तारीखी हैसियत अख्तियार कर गया, और आपने फरमाया था अल मरउ मा मन अहब्बा, कि जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो उसी के साथ होगा। कहा जाता है कि उस दिन मदीना में इतनी खुशियां फैल गईं और ये हदीस लोग एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर सुना रहे थे कि तुम जानते हो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अल मरउ मा मन अहब्बा। अब आप और मैं गौर कर लें कि मेरी और आपकी मोहब्बत किसके साथ है, ये आज की हमारी जनरेशन की मोहब्बत किसके साथ है, क्रिकेट प्लेयर्स के साथ, फुटबॉल प्लेयर्स के साथ, या शोबिज से ताल्लुक रखने वालों के साथ, या सीरियल वगैरह जो आजकल आ रहे हैं उसके साथ। तो हमारी मोहब्बतें किसके साथ हैं, हम किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे आइडियल्स कौन हैं, हमारे हीरोज कौन हैं, हम किन लोगों की पैरवी करते हैं, किन लोगों की शबीह इख्तियार करते हैं, किसके जैसे बनना चाहते हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए एक नमूना है या गैर मुस्लिम कौमों की सीरत। एक हदीस में आता है, वो हदीस पढ़कर हमेशा दिल अंदर से एक तरह से दुखने लगता है दिल, जिसमें आता है कि मन तशब्बह बिहि कौमिन फहुवा मिन्हु, कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं के साथ होगा। तो दिल दहलता है या नहीं दहलता है, आप बताइए, आपको कुछ महसूस होता है यह हदीस पढ़कर? अगर हम आज हमारे मुसलमानों की मेजॉरिटी को देखेंगे तो यकीन जानिए कि आपको हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। अभी जब हम लोग ट्रेवल कर रहे थे तो हमारी मुलाकात कुछ लोगों से देखा, कुछ लोगों को हमने देखा, मुलाकात हुई, उनको देखकर साफ लग रहा था कि ये क्रिश्चियंस हैं। उनका हुलिया, उनकी बातचीत का अंदाज सब यही बता रहा था, उनका लिबास। हालांकि काफी एजेड खवातीन थी, मर्द हजरात भी उनके साथ थे, उनको देखकर ऐसे लगा कि ये क्रिश्चियन से, लिहाजा सलाम करने में पहल नहीं की उनको। लेकिन जब खाना खाने के लिए बैठे तो उनको खाना खाने के लिए इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा कि शुरू बिस्मिल्लाह। जैसे आपको मालूम होगा ना, हमारी की यूजुअली आदत है ये कि शुरू बिस्मिल्लाह कहते हैं। तो मैं इतना हैरान हो गई और मुझे यकीन ही नहीं आया कि अच्छा, ये क्रिश्चियंस होते हुए इन्होंने मुसलमानों का जुमला कैसे कहा। जब खाना खाने से फारिग हुए हम तो थोड़ी सी उनसे बातचीत की, तो पता चला कि उनके सारे नाम मुसलमान हैं और वो एक दूसरे को मुसलमानों के नाम से बुला रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए कि इतना अफसोस हुआ कि बता नहीं सकती कि उनका कोई हुलिया नहीं लग रहा था कि ये मुसलमान है। पर्दा तो बहुत दूर की बात है, लिबास से और उठने बैठने के अंदाज से भी नहीं लग रहा था। तो आज हमारी मुसलमान उम्मा का क्या हाल है, अक्सरियत का, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं लेकिन अक्सरियत का, हम इतना ज्यादा दीन से दूर हो चुके हैं कि हमको अब जाहिरी हुलिये को देखकर लोगों को पहचानना मुश्किल है कि कौन मुसलमान है और कौन नॉन मुस्लिम है। अगर नाम रख लिए मुसलमानों की तरह तो पहचाने जाते हैं, वरना नहीं। तो सीरत को जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम कम से कम जाहिरी तौर पर तो पहचाने जाएं कि हम मुसलमान हैं। तो हमारी मोहब्बत का हाल कैसा होना चाहिए अल्लाह के रसूल के साथ, एतदाल वाला या एतदाल से हटकर, आप बताइए मुझे। मोहब्बत में क्या हम गुलू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एतदाल वाला। अब एतदाल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हर एक का अपना अलग अलग अंदाज, अलग अलग सोच होती है। तो ये मोहब्बत के बारे में भी खुद सहाबे इकराम ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि मोहब्बत में गुलू नहीं होना चाहिए, एतदाल जरूरी है, इफरात और तफरीत से पाक मोहब्बत हो। जी, तो मोहब्बत में एतदाल जरूरी है। इसकी मिसाल हम देखेंगे कि हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। हमारी मोहब्बत इफरात और तफरीत से पाक हो, और जो सहाबे इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह का रिस्पेक्ट दिया है वही रिस्पेक्ट हमारा हो। आप पर ईमान लाना भी जरूरी है, आपसे मोहब्बत भी जरूरी है, اور محبت میں اعتدال بھی ضروری ہے۔ ہم اگر اس وقت کے واقعات کو دیکھیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے محبت کی لیکن ایمان نہیں لائے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا، زبان سے کلمہ پڑھا لیکن آپ سے محبت نہ کر سکے۔ تو آپ کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ کے پیدائش کی خبر ملی اور آپ کے والد نہیں تھے، ہم سب جانتے ہیں، تو ابو لہب جو کہ آپ کا چچا تھا ایمان نہیں لایا۔ وہ جیسے ہی اللہ کے رسول کے پیدا ہونے کی خبر ملی، اس نے اس خوشی میں اپنی جو لونڈی تھی، جو باندی تھی جس نے آ کر یہ خوشخبری سنائی، اس نے اللہ کے رسول کی محبت میں اس باندی کو آزاد کر دیا، لیکن ایمان نہیں لایا بلکہ الٹا دشمنی کی اللہ کے رسول کے ساتھ، لہذا جہنم کا مستحق ٹھہرا۔ تو صرف محبت ضروری نہیں۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا مدینہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو خاص طرح کا ایک بیر تھا، حسد تھا، جلن تھی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن آپ سے محبت نہیں کر سکا، تو لہٰذا اس کا ایمان لانا بھی اور آپ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنا بھی کوئی فائدہ مند نہ ثابت ہوا۔ تو لہٰذا محبت بھی ضروری ہے، دل سے ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی محبت کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام کی محبت کیسی تھی، کہ آپ کے حکم پر فوراً سمعنا اور اطعنا کہہ دیتے تھے۔ یہ بات خود ابو سفیان، جبکہ وہ ابھی دشمن تھا آپ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دشمنی کی حالت میں بھی جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا کہ جیسی محبت اور جیسی پیروی اور جیسی اتباع محمد کے ساتھی اس کی کرتے ہیں، ایسی پیروی میں نے کرتے ہوئے کسی بادشاہ کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے بادشاہ کے پیروکار اس کی پیروی کرتے ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر وہ اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سے پہلے ہی وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ دشمن۔ لیکن اس محبت میں اعتدال بھی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں افراط اور تفریط سے کام نہیں لیا، بس جتنا اللہ کے رسول نے بتایا اتنا ہی کیا۔ اب اگر جیسے کرسچنز ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، تو آپ دیکھیں کہ وہ بھٹک گئے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول سے محبت میں اعتدال قائم رکھیں، ورنہ جس طرح سے عیسائیوں پر اللہ کا عطاب نازل ہوا اور جس طرح سے وہ بھٹک گئے اور گمراہ ہوئے، اللہ نہ کرے کہ مسلمان بھی ویسے گمراہ ہوں۔ تو لہٰذا محبت میں اعتدال ضروری ہے۔ آپ کی محبت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نور من نور ہیں، یا نعوذ باللہ وہ جو مستوی تھا عرش پر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ۔ یہ سارے اشعار شرکی اشعار ہیں، تو یہ سارے ایسے اشعار سے، ایسی نعتوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت میں اعتدال ضروری ہے، اور پھر رسپیکٹ بھی ضروری ہے۔ کیا تو ہم نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو درجہ اس طرح سے دے دیتے ہیں کہ ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ وہ آتا ہے نا جیسے کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ، ایک کچھ شعر ہے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، ہاں، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ تو یہ اس طرح کے شرکی اشعار کہنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے کہا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ لہذا ہم کو اس سے محفوظ رہنا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سب سے اہم اور خوبصورت پہلو تھا، آپ کی زندگی کا جو سب سے خوبصورت منظر تھا، وہ یہ تھا کہ آپ عبد تھے اور اپنے آپ کو عبدیت میں رکھنا زیادہ پسندیدہ آپ کرتے تھے، اس کو شمار کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کلمے میں بھی ہم کو کیا سکھایا گیا، عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کا بندہ، اس کا بندہ اور اس کا رسول۔ تو اللہ کے رسول بحیثیت رسول اور بحیثیت ایک اللہ کے بندے کے تھے۔ آپ انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ نبیوں کو انسان ہی بنا کر بھیجا۔ تو یہ محبت میں اعتدال بہت ضروری ہے. اب ایک اور دوسری قسم ہماری کیا ہے جو ہم کرتے ہیں, نعوذ باللہ, جو کچھ لوگ کرتے ہیں, جو غلط طریقہ ہے, تفرید کا شکار ہو جاتے ہم, کبھی افراد کا کبھی تفرید کا شکار ہیں, کہ کبھی تو اللہ کے رسول کو اتنا اونچا لے کر گئے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ ملا دیا, اور کبھی نعوذ باللہ اتنا نیچے کر دیا کہ کبھی اگر آپ کے والد, اب مثال کے طور پر بعض وقت ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے بھی ایک میں مثال آپ کو دیتی ہوں, آپ کے والد آ رہے ہیں, سمجھے, آپ کے والد آئے اور آپ ان کو کہہ رہی ہیں محبت میں دیکھ کر کہ لو آ رہا ہے میرا, میرے والد تو میں بہت اچھا جملہ کہہ رہی ہوں, میرے ابا آ رہے ہیں یا میرا ابا آ رہا ہے, خوشی سے میں جھوم رہی ہوں, میں کیا بچھاؤں, ریڈ کارپیٹ بچھاؤں قدموں میں, اس طرح کے جملے آپ کہیں گی, ایسا کہیں گی آپ اپنے والد صاحب کو؟ تو پھر آپ بھلا مجھے بتائیے کہ ہمارے والد سے تو بہت زیادہ بڑھ کر اللہ کے رسول کی رسپیکٹ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام ہے, تو ہم کیسے اپنی محفلوں میں, مجلسوں میں کہتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے آمینہ کا پیارا راج دلارا, یا وہ آ رہا ہے, اس طرح کے جو بہت ساری نعتیں ہیں, مجھے ایگزیکٹ ساری یاد نہیں ہے, حالانکہ سوچا تھا کہ وہ ذکر کروں گی آپ لوگوں سے. تو یہ ساری جو قسم کی نعتیں ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلس میں آتے اور کیا ہم ان کو اس طرح سے ایسی بے احترامی کے ساتھ ایسے جملے کہتے کہ لو آ گیا آمینہ کا لال, تو یہ آ رہا ہے جا رہا ہے, یہ اس طرح کے جملے ہم رسول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بھلا بتائیے؟ تو ایسی نعتیں کیسی قابل قبول ہو سکتی ہیں بھلا آپ مجھے بتائیں, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی نہیں کی جا رہی, ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا جا رہا. جو جملہ ہم اپنے والد کے لیے نہیں کہہ سکتے تو بھلا وہ اللہ کے رسول کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ بتائیں؟ تو یہ اس قسم کی محبت نہیں چاہیے جس میں اللہ کے رسول کی عزت اور احترام ہی نہ ہو رہا ہو. تو اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو اعتدال میں کریں, افراط اور تفریط سے پاک محبت ہو ہماری, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے, اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق ٹھہریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تقریباً ہر جو آسمانی کتاب تھی, تورات اور انجیل, ہر اس میں اللہ کے رسول کی خوشخبری دی گئی تھی. تورات میں, انجیل میں آپ کی بشارت موجود تھی. ایون ہندوؤں کی جو کتاب ہے اپنیشد, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے. جو وشنو بھگت کی بات کی گئی ہے تو وشنو بھگت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا غلام, اور اللہ کے رسول کو کال کی اوتار کا نام دیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو کال کی اوتار ہوگا, اس کے فادر, اس کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا اور اس کی والدہ کا نام سمانی ہوگا. اگر آپ وشنو بھگت کا ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ, اللہ کا غلام, اور اگر آپ سمانی کا ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن یا سکون. تو اللہ کے رسول کی والدہ کا نام کیا تھا, ذرا بھلا بتائیے؟ تو کیا نام تھا؟ آمینہ. جی, جزاک اللہ خیرن. تو آمینہ کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے, امن یا سکون. پھر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کھجور اور زیتون وہ لوگ کھاتے ہوں گے, یعنی جس علاقے میں وہ نبی آئے گا یا جو کال کی اوتار ہوگا. کال کی اوتار کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کال کی اوتار دیا ہے کہ اصل جو الہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے والا, ٹھیک ہے. کھجور اور زیتون کھاتے ہوں گے وہاں کے لوگ. تیز گھوڑے پر سوار ہو کر پوری دنیا اور آسمانوں کی سیر کرے گا, یہ بات بھی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا سفر کیا تھا بتائیے؟ معراج کا. جی, ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو لہٰذا ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اور تورات اور انجیل میں تو الحمدللہ آلریڈی موجود ہے. ابھی تک اتنی چینجز ہو چکے, پھر بھی یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. احمد ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام احمد ہوگا, اور یہ بات تورات میں اور انجیل میں موجود ہے. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم جو پڑھ رہے ہیں, تو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے, ہم کو بہت اچھے سے سیرت کے کوشچنز سالو کرنا آ جائے, ہم جو اگزام دیں اس میں ہم فرسٹ نمبر آئیں. آپ دیکھیں, اصل جو آپ پہلے سے اپنی نیت کو درست کر لیں, سیرت پڑھنے سے پہلے, سیرت کی طرف آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے. دل میں ابھی سے یہ ارادہ کریں, نیت کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ساتھ میں کہ میں جو یہ سیرت پڑھ رہی ہوں اس سے میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میرے رسول کی پیروی کرو, میرے رسول کی اتباع کرو. تو نیت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ میں جو سیرت پڑھ رہی ہوں یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے, اور میں اس نیت کے ساتھ اس کی شروعات کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس حد تک ممکن ہو میں اس کی پیروی کرنے کی, اتباع کرنے کی کوشش کروں گی. اس سیرت کو پڑھنے کی وجہ سے میری محبت میں اضافہ ہو تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں رہ سکوں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مجھے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہو, اور میرا شمار یا میرا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو. تو یہ نیت بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جتنی بھی جو دینی کتابیں ہیں ہر کتاب کے شروع میں یہی والی حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آج ہم نیت کر بھی لیتے ہیں اور کبھی عمل میں ہم سے چھوٹی موٹی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے, لیکن ابھی اگر نیت ہم کر لیں تو ہم کو ہماری نیت کے حساب سے اجر ملے گا انشاءاللہ. تو یہ نیت آپ لوگ ضرور کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا اور یہ خاندان کیوں بتایا جاتا ہے. اگر آپ سیرت کی کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر سیرت کی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ملے گا, اور یہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی کہ اللہ کے رسول کا خاندان کا جو نسب ہے, نسب نامہ ہے, وہ الحمدللہ محفوظ تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے, اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے. اللہ تعالیٰ نے خود بخود یہ انتظام کیا کہ عربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شوق اور یہ رغبت پیدا کی تھی کہ وہ لوگ اپنا خاندانی جو شجر ہوتا ہے, فیملی ٹری جس کو کہتے ہیں, تو اس کو محفوظ رکھنے کا رواج ان کے یہاں بہت عام تھا. ایون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس میں اس علم کے ماہر جانے جاتے تھے, علم انساب کہا جاتا ہے اس کو, اور انہوں نے یہی علم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹرانسفر کیا تھا اور وہ بھی اس میں ماہر تھی ماشاءاللہ. اور عربوں کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ وہ لوگ اپنا خاندان تو یاد رکھتے ہی رکھتے تھے لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت کا دور ہے تو وہ لوگ اس زمانے میں اپنے گھوڑوں کی نسلوں تک کو یاد رکھتے تھے, جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے خاندان کا جو نسب کا جو نسب نامہ ہے, جو ٹری ہے, وہ پوری طرح سے محفوظ ہے. اور خاص طور سے جہاں سے قریش کا ہم کو, یعنی آپ کا جو قبیلہ تھا وہ قریش تھا, خاندان بنو ہاشم تھا, اور آپ بہت عالی نسب کے تھے. آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ مستشرقین نے جو کتابیں لکھی ہیں, اور مستشرقین کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ جان لیں کہ مستشرقین ان کو کہا جاتا ہے جو نان مسلم ہوں, اسکالر ہوں, ریسرچرز ہوں, اور اسلام کے بارے میں کتابیں لکھتے ہوں. یعنی ہے تو وہ نان مسلم, ریسرچرز بھی ہیں اور بڑے بڑے اسکالرز بھی ہیں, لیکن انہوں نے اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہوں تحقیق کر کے, ایسے ویسے نہیں. تو زیادہ تر اس میں انہوں نے جو کتابیں لکھی تو اس میں وہ تعصب کار فرما تھا, تو انہوں نے نعوذ باللہ اپنے نبیوں کو آگے بڑھانے کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو آگے دکھانے کے لیے, انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی, اور ان لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کا خاندان کوئی عالی نسب نہ تھا. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انتظام کیا کہ وہ خود ہی اپنا سب منہ لے کر رہ گئے. اور یہ ریسرچ ہم کو کرنا ضروری ہے. مسلمانوں نے ان کے جواب میں پھر کتابیں لکھیں اور اللہ کے رسول کا نسب نامہ بتایا, اور یہ نسب نامہ زمانۂ جاہلیت ہی سے محفوظ تھا. ایسا نہیں کہ نبوت کے بعد اس کو محفوظ کیا گیا, بلکہ نبوت سے پہلے ہی اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا ماشاءاللہ. یہ کتنا بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا. تو ریسرچ کر کے کتابیں پھر لکھی گئیں, اسی لیے سیرت کی ہر کتاب میں آپ کا نسب نامہ بتایا جاتا ہے. یہ دراصل وہ مستشرقین کا جواب ہے جو اعتراضات کرتے ہیں یا اللہ کے رسول پر نعوذ باللہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ آپ کا خاندان کوئی اعلیٰ خاندان نہیں تھا. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے ٹری, فہد جو سب سے آپ کے جو گریٹ گریٹ گرینڈ فادر ہوتے ہیں, انہیں سے پھر یہ قریش پڑا نام. کچھ لوگ بتاتے ہیں، کچھ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے ہم کو، کہ قریش کے معنی ویسے وہیل مچھلی کے ہوتے ہیں. فہد، غالب، لوئی، کعب، مرہ، قصی، عبد مناف، عبد المطلب، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنا کم از کم نسب نامہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ دیکھیں ہمارے رسول کا نسب اگر ہم تھوڑا سا یاد نہیں رکھیں گے تو لوگوں کو پھر اور اعتراض کرنے کا موقع ملے گا نا، تو ہم کم از کم کسی کو دلیل سے جواب تو دے سکے کہ آپ کا خاندان بہت اعلیٰ نسب کا تھا، ویسے 25 پشتوں تک آپ کا خاندان جا کر ملتا ہے عدنان تک. تو یہاں پر شارٹ والا ٹری دیا گیا ہے آپ کو، اور اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو اور آگے کا بھی مل سکتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام تک بھی پہنچا دیا ہے اس کو، لیکن وہ اتنا آتھینٹک نہیں ہے. لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو آپ اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب اور اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو، اللہ کے رسول نے خود اپنے بارے میں فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے خاندان میں پیدا کیا. اللہ کے رسول خود اس بارے میں بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین قبیلہ قریش کا قبیلہ، سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم کا خاندان، اور آپ اسی سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ کا خاندان بھی بہترین تھا، اعلیٰ نسب، آپ کا قبیلہ بھی بہت بہترین تھا، بہت بہادر اور جری کہلاتا تھا آپ کا قبیلہ، اور بہت سارے فیصلے قریش کے قبیلے سے ہی ہوتے تھے. آپ جانتے ہوں گے کہ قریش کے قبیلے کا کتنا اس وقت نام تھا، اور کعبہ کے متولی ہوا کرتے تھے یہ لوگ. تو یہ ضروری ہے. تو پھر ہم نے جو اہم اہم باتیں پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا کیوں ضروری ہے، آپ سے محبت بھی ضروری ہے، آپ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس ایمان لانے میں اور محبت میں اعتدال بھی ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کیوں پڑھیں، آپ ایک آئیڈیل لیڈر، آئیڈیل ہسبینڈ، یعنی اگر کسی کو بھی اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جو شعبہ اس کے ذمے کیا ہے، اگر کوئی بیوی ہے، اگر کوئی شوہر ہے، اگر کوئی بچے ہیں، اگر ان کو جاننا ہو کہ ہم بہترین فادر کیسے ثابت ہو سکتے ہیں، بہترین ماں کیسے بن سکتے ہیں، بہترین بچے کیسے بن سکتے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول کی سیرت میں اپنے لیے ہر قسم کا پیغام وہ پائے گا. آپ ایک اچھے والد بھی تھے، اچھے دوست تھے، اچھے رہنما تھے، اور ایک اچھے دائی تھے، اسکالر. اور آج آپ دیکھیں کہ آج جو ضرورت ہے ہم کو کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو عام کریں، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں، تو اس کے لیے بھی ہم کو جو سب سے بہترین جو آپ کے کا کردار ملتا ہے، بہترین دائی کے، بہترین اسکالر کے، ایک وائس ایجوکیٹر بھی تھے آپ. آپ جانتے تھے کہ کس وقت کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات کہیں گے تو زیادہ اثر ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جذبات میں آ کر موقع اور محل نہیں دیکھتے، کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ نے فرمایا تھا صحابہ اکرام کو کہ روز روز واعظ نہ دیا کرو، بلکہ کبھی کبھی دیا کرو، اور کم وقت میں زیادہ بہتر بات کہہ دو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ بشیرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو. تو ایک پرفیکٹ دائی، ایک سب سے بہترین فادر، ایک بہترین جج اور بہترین اسکالر، یہ سب اللہ کے رسول کی سیرت میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. تو لہٰذا اگر ہم فالو کرنا ہی چاہتے ہیں، اتباع کرنا ہی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اس کا اتباع کریں. پھر اور ایک اہم بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں مبعوث کیا گیا، کون سے علاقے میں آپ آئے تھے. تو آپ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے وہ، اور یہ حجاز کا علاقہ، یہ وہ پورا علاقہ ہے جس کو حجاز کا علاقہ کہتے ہیں، جس میں مکہ، مدینہ، طائف، تبوک، یہ پورا علاقہ آ جاتا ہے جس کو حجاز کا علاقہ کہتے ہیں. تو آپ حجاز کے علاقے میں آئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا. اب اس کی کیا خاص بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بڑے بڑے جو رومن امپائرز تھے، بڑے بڑے اس وقت کے کہنا چاہیے کہ بہت ترقی یافتہ ممالک تھے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہیں ایسے کنٹریز، اس زمانے میں روم اور ایران تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرب کا علاقہ کیوں چنا؟ اس لیے کہ کچھ خاص ایسی خاصیت تھی عربوں میں، ان کا حافظہ، ان کا کھڑا ہونا، ان کا بہادر ہونا، جری ہونا اور کسی دوسروں کی قوم کی نقالی سے محفوظ ہونا، یہ ساری برائیوں سے وہ لوگ محفوظ تھے۔ ٹھیک ہے، چند برائیاں تھیں ان میں، اگر ان کو تھوڑی سی تربیت دی جاتی تو وہ بہترین انسان ثابت ہو سکتے تھے، اور وہ ثابت ہوئے۔ ہم سب دیکھتے ہیں صحابہ کرام، یہ وہی لوگ تھے، عرب کے بدو، صحرا نشین لوگ۔ تو یہ لوگ جو صحرا کے بدو تھے یا عرب کے رہنے والے تھے، بادیہ نشین، جو بکریاں چرایا کرتے تھے، ان میں شرک کی ایک طرح سے دیکھ رہے تو خامی تھی، جنگیں بہت ہوتی تھی، لیکن دل کے بہت اچھے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عرب کا علاقہ چنا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روم میں بھی اپنا نبی پیدا کر سکتا تھا، یا اس وقت کا جو ایران بہت مشہور کنٹری تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرب کے علاقے سے، خاص طور سے قریش کا قبیلہ اور بنو ہاشم کے خاندان سے اپنے نبی کو چنا۔ تو یہ علاقہ تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، چلے پھرے، سفر کر کے گئے، اور یہ صحرائی علاقہ تھا۔ ان لوگوں کو جفا کشی کی عادت تھی، یہ لوگ آرام پسند نہیں تھے، بہت زیادہ محنت کرنا جانتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ریگستان جو صحرا ہوتا ہے، اس میں تپتی ہوئی دھوپ، آپ امیجن کریں ذرا، یا پھر یہاں کی سردی، یا یہاں کی لو، تو ان سارے اسٹارم سے، یعنی دیکھ رہے تو جو طوفان آتے، سینڈ اسٹارم ہوتا، یا پھر صحرا کی گرمی، یا صحرا کی سردی، ان سب سے یہ لوگ واقف تھے، اس کو برداشت کرنا جانتے تھے، اور بہت زیادہ محنت کش اور جفا کش لوگ تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو اس وقت پھر یہ صحابہ کرام، ماشاءاللہ، یہ لوگ پھر ایسے نکھر کر سامنے آئے کہ ایک دنیا نے ان کی تعریف کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے، تو ان کا جو انداز تھا، اور ابو عبیدہ بن جراح، ان کی جو سیرت تھی، اس کو دیکھ کر وہاں کے عیسائی لوگ رویا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہی پیشن گوئی لکھی ہوئی تھی کہ جو بھی بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کی پرسنالٹی ہے، اس کا حلیہ اس طرح سے ہوگا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح جب وہاں سے نکل رہے تھے، تو وہاں سے نکلتے وقت جب وہاں ان کو انہوں نے جزیہ واپس لوٹایا، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جزیہ بھی تم رہنے دو اور ہم خود حفاظت کریں گے تمہاری دوسروں کے مقابلے میں۔ یہ ان کا کردار تھا صحابہ اکرام کا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کے علاقے کو چنا، کیونکہ وہاں کے لوگوں میں بہت ساری بھلائیاں تھیں۔ آگے ہم ڈیٹیل اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا کیا خوبیاں تھیں ان کی۔ پھر یہ جو کتاب ہم نے تجویز کی ہے، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا نام بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو الرحیق المختوم کتاب کا نام ہے، اس کے رائٹر صفی الرحمان مبارک پوری ہیں۔ ویسے تو ماشاء اللہ بہت ساری بہت اچھی کتابیں ہیں سیرت کی، لیکن یہ ایک طرح سے پوری چیزیں آ گئی، اس میں شارٹ ہے اور ہر واقعہ اس میں شامل ہو گیا ہے۔ ورنہ رحمت للعالمین ہے، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محسن انسانیت ہے، بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت آتھینٹک بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، لیکن اس میں چونکہ سارے واقعات کو کور کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کتاب کو چوز کیا۔ الحمدللہ، ہم آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے سے ہم باقاعدہ سیرت شروع کریں گے، کیونکہ آج ہمارا تعارف تھا، انٹروڈکشن تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔